الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية لو كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن يبيته والتبر قطع ذهب أو فضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے دوستو اور پردہ نشین دور دراز سے آنے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں ریاض الصالحین میں آج ہمارا باب ہے باب فی المبادرۃ الی الخیرات نیکیوں کی طرف جلدی کرو وَحَتِّ مَن تَوَجَّهَ لِخَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْجِدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّد اور بغیر کسی شک اور شبہ کے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ نیکی کو حاصل کرو قرآن کریم کی پہلی آیت لکھی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکی میں سبقت حاصل کرو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مختلف قوم کے مختلف قبیلوں میں کوئی ایک دوسرے کے قبیلے کو تسلیم نہیں کرتا، ہر ایک اپنے ہی قبیلے کو اپنے ہی خاندان کو حق سمجھتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اس آیت میں کہا جا رہا ہے اپنے قبلے کو بھی اور قبیلے والے یعنی قبلے سے مراد مکہ کو حق ہونے کو ان مشرکین کو سمجھانا جبکہ وہ بہت ہی ضد پر لگے ہوئے. اصل کام تو اپنے خاندان کو اور اپنے قبلے کو اور اپنے ہی باتوں کو حق نہ سمجھو، بلکہ کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہیں فائدہ ہو، وہ کام نیک کاموں میں دور دھوپ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اللہ کے یہاں تم نیکی کا کام کر کے آگے بڑھ جاؤ تاکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. خاندان اور قبیلے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، تم دورو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بڑی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مغفرت سے یہاں کیا مراد ہے؟ فرمایا مغفرت کی طرف دورو یعنی اسلام کی طرف دورو. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں مغفرت سے مراد توبہ کرو، توبہ کی طرف دورو، جلدی جلدی اللہ کے سامنے جا کر توبہ کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں مغفرت سے مراد فرض کام جتنے بھی ہے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام کو پورا کرو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت سے مراد تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو. علامہ زحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے مراد اللہ کے راستے میں نکلو. ان تمام اقوال اور سب کو جمع کیا جائیں تو سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اعمال صالحہ کر کے اللہ کی مغفرت کو مانگ لو، ایک ہی ہے سب کا مقصد. جنت بہت بڑی ہے اور جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اللہ کے سامنے توبہ اور مغفرت کرنا ضروری ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. جنت کا عرض اتنا لمبا ہے تو لمبائی کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی؟ آسمان اور زمین، زمین کی کوئی اینڈ نہیں، آسمان کی کوئی اینڈ نہیں، یہ تو اس کی چوڑائی ہے، تو لمبائی میں کتنا ہوگا، کتنی بڑی جنت ہوگی جس کو اللہ یہاں فرماتے ہیں. اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، اب اسلام کے بعد ہمیں فرائض کو ٹائم ٹو ٹائم ادا کرنا ہے. خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں، میں کہا کرتا ہوں کہ سال میں ایک بار روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے، سال میں زندگی میں ایک بار حج ہے، لیکن اللہ پاک نے نماز کو روزانہ فرض کیا ہے، پانچ نماز کو. یہ پانچ نماز ہی اچھی طرح پڑھ لیں، شوہر کی اطاعت کر لیں، انشاءاللہ جنت مل جائے گی، بہت بڑی دولت ہے. ابو مسلم رحمہم اللہ نے تو اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا آسمان اور زمین کے بقدر اگر کوئی قیمت لے کر آئیں، آسمان بھر جائیں اتنے پاؤن لے کر آئیں، زمین بھر جائیں اتنا پاؤن لے کر آئیں، یا کوئی ایسی کرنسی جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہو، سب سے بڑی ہو، جی اگر جنت کی قیمت لگائی جائے کہ جنت تمہیں چاہیے تو اتنے پیسے لے کر آؤ. کتنے؟
اتنے کہ جو زمین بھر جائیں، تھوڑا سا نہیں، ہمارے تو گھر کے کونے میں بھی ابھی نہیں آتا ہے، زمین بھر کر کہاں آئے گا، زمین کتنی بڑی ہے، اس میں تو سمندر بھی ہے، زمین بھر کر ساری دنیا آ گئی اس میں، زمین بھی سمندر بھی اور پھر آسمان بھر کر، اتنے پیسے جو بھی ہو کرنسی لے کر آؤ، یہ جنت کی قیمت ہے، کون ادا کر سکتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کے امام رازی نے بیان کیا، ارض السماوات والارض، تم اللہ کی سامنے توبہ کرو، مغفرت کرو، اور تم فرض نماز کو ٹائم ٹو ٹائم اللہ کے ادا فرما بتلائے ہوئے فرائض کو ادا کرو، تو تم کو ایسی جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی قیمت سے بھی زیادہ ہے. قیمت بڑی عجیب فرمائی، کون اتنے پیسے دے سکتا ہے؟ اگر توبہ کر لے، میری مائیں اور بہنیں، آپ تو ماشاءاللہ دور دور سے آئی ہے، آپ کے لیے تو گھر میں نماز پڑھنا ہی فرض نماز جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ہے، مسجد جانے کی ضرورت بھی نہیں، گھر میں نماز پڑھ لی تو 27 نماز کا ثواب، مسواک کر کے پڑھ لی 70 نماز کا ثواب، اخلاص کے ساتھ پڑھ لی 700 نماز کا ثواب، اور یہاں تو فرشتہ آمین کہتا ہے جماعت کے ساتھ، تمہیں گھر بیٹھے فرشتوں کی آمین کا ثواب بھی. کتنا آسان، بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. بچوں کو پالنا، گھر میں کھانا پکانا اور خدمت کرنا شوہروں کی، یہی کیا کم ثواب ہے؟ وہ تو شوہر اپریشیٹ نہیں ہوتا ہے، ورنہ یہ بڑی خدمت ہے. تھوڑا سا کام ہم کرتے ہم تھک جاتے ہیں، اور یہ پیٹ میں بچہ لے کر 9 مہینہ، اور پھر پلس دوسرا کام کرنا، گھروں کے دوسرے بچوں کا، گھر کے جتنے کام کاج ہیں وہ بھی کرنا. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، تم 1 کلو کا وزن لے کر دنیا میں 9 مہینے تک چلنے کا اگر تمہیں حکم دے، تم نہیں چل سکتے، کتنا ہی طاقت والا ہو، مسلسل رات اور دن. اور یہ دیکھو، اللہ پاک نے عورت کے پیٹ میں 1.5 کلو کا، 2 کلو کا، 1 کلو کا وزن، اور کبھی 0.5 کلو، پھر 1 کلو، پھر 1.5 کلو، 9 مہینے تک. یہ آسان کام نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درجہ بڑا رکھا ہے. تو گھر بیٹھے ہی نماز پڑھ لیں، اور اس میں اخلاص کے ساتھ مسواک بھی کر لیں ہر نماز میں، اور پھر اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، 10 منٹ تو ہوتی ہے، 10 منٹ توجہ کرنا ہے، بلکہ نیت کرے انشاءاللہ آج کی میری ظہر میں کوئی وسوسہ نہیں لاؤں گی، کوئی وسپر نہیں، اللہ تیرے لیے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرض نماز سے پہلے 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں گے، تو پھر نماز میں وسپر اور وسوسہ نہیں آئے گا. جبکہ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی وضو کر لے اور وضو کے بعد یہ نیت کرے کہ اب میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ایسی کہ جس میں کوئی وسوسہ نہیں، سلام پھیرتے ہی اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. یہی فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر جنت ملے گی، اور دوسری تفسیر یہ کر دی کہ آسمان اور زمین بھر کر تم پیسے لے کر آؤ، پھر بھی جنت کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتے، وہی اللہ تمہیں، وہی جنت کتنی بڑی تمہیں دیتا ہے، آسمانوں سے بڑی، زمینوں سے بڑی، لمبائی میں کتنی بڑی اس کا اندازہ قیامت میں پتا چلے گا، صرف اور صرف تمہارے اسلام لانے کے بعد اللہ کے فرائض کو ادا کرنے پر دیتا ہے. اتنا آسان ہے، بس اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ اسی ایمان پر ہمیں باقی رکھنا، اور مرتے وقت اسی کلمے سے موت دے دینا، جس کی موت کلمے پر ہو گئی اللہ کی قسم وہ تو جنت میں جانے والا ہے، اس کے لیے تو ہے ہی. اور خصوصاً اس زمانے میں جہاں پر فتنے ہی فتنے, فتنے ہی فتنے. کبھی علماء سے دور کیا جاتا ہے, ایسے ایسے آلات, ایسی ایسی چیزیں آج یہ بنا رہے ہیں کہ لڑکوں کا ذہن قرآن سے ہٹ جائیں, اسلام سے ہٹ جائیں, نبی سے ہٹ جائیں, اللہ سے ہٹ جائیں, مسجد سے ہٹ جائیں. ایسی ایسی چیزیں آج بنایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکا اسکول میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن مدرسے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے, کبھی کارٹون کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی کی شکل میں, کبھی صحابہ کی برائی کی شکل میں, کبھی روزے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی شکل, کبھی تو مسجد کی, اور کبھی تو قرآن کو جلا کر کے, کبھی قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط بیان کر کے, کبھی لوگوں میں نبی کی سیرت کو غلط بیان کر کے کہ دیکھو تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس میں وحی لانے والا شیطان بھی تھا جبرائیل کے ساتھ. کتنی باتیں ہیں, ہم تو گھر پر بیٹھے ہیں لیکن آپ دیکھو دنیا میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی جا رہی ہیں, نبی سے دور کرنے کے لیے, اللہ سے دور کرنے کے لیے ہماری اولادوں کا. دعا کریں اللہ پاک ہماری اولادوں کی حفاظت کریں. یہ حدیث ہے, دیکھو فتنے آئیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ رات جب شروع ہوتی ہے مغرب, دیکھو ہر آدھے گھنٹے میں تاریکی اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. جہاں پر تاریکی ہوتی ہے عام طور پر ہندوستان پاکستان میں رات شروع ہوتی ہے, دیکھو اندھیرا پھر اور اندھیرا پھر اور اندھیرا پھر اور اندھیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آئیں گے اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف, اللہ کے خلاف, قرآن کے خلاف, اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے خلاف. ایسے فتنے جیسے رات کی تاریکی کی پھر تاریکی پھر تاریکی پھر تاریکی, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں فرمایا تسبیح ہاتھ میں دانے والی ہوتی ہے, یہ ایک اگر اس کا دھاگا رسی ٹوٹ جائیں تو کیسے دھاگے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پوری تسبیح کے دانے گر جاتے ہیں. اسی طریقے سے فتنے دنیا میں آئیں گے. یہی حدیث یہاں مسلم شریف کی ہے, بیان کیا جا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بادرو بالآمال, جلدی جلدی نیک اعمال کر لو, جلدی جلدی نماز پڑھو, عبادت کر لو, قرآن پڑھو, تسبیحات کرو. بادرو, بادر کے معنی جلدی جلدی کرو. ایسا نہیں کہ میں دس سال کے بعد کروں گا, پانچ سال کے بعد کروں گا. ہمیں کیا معلوم کوئی فتنہ ایسا آ جائیں ہم اسلام سے پھر جائیں. ہو سکتا ہے کوئی نیک عمل ہمیں اسلام سے نکلنے سے لیے روک دیں. اس نے کہا نیک عمل کرتے رہو, ہمیں پتا نہیں ہماری موت رہے گی, موت آ جائے گی, ہم دنیا میں باقی رہیں گے, آئندہ کا ہم انتظار کیوں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادرو بالآمال فستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. فرمایا رات کی تاریکی کی طرح, ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, نیک کام کرنے میں جلدی کرو, ان قریب اندھیرے رات کے حصوں کے مانند فتنے ظاہر ہوں گے. صبح کے وقت آدمی ایماندار ہے, شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی کافرا, کوئی پتا نہیں ہمیں ایسے فتنے بھی آتے ہیں. شام کو ایماندار ہے, ویصبح کافرا, رات میں سویا. کوئی ضروری نہیں کہ ہم نام ہی بدل دیں, نام نہیں کوئی ایسا کام ہم کر دیں کہ اوپر سے نام تو اسلام کا ہے لیکن ہمارے کام کی وجہ سے ہم تو کافر بن چکے ہیں. ایسا کوئی کام ہو جائے ہمیں پتا بھی نہ ہو. شام کو ایماندار, صبح کو کافر. دنیا کے مال اور متا کے لیے اپنے دین کو یہ بیچ دے گا, سودا کرے گا, کچھ بھی ہو جائے میں اس حرام کاری سے روکنے والا نہیں, کچھ بھی ہو جائے چاہے میرا ایمان چلا جائے لیکن یہ تو ضرور کر کے رہوں گا. ایسے کتنے کام ہیں, کتنے ایسے اعمال ہیں جو بندہ کرتا چلا جاتا ہے, ایمان کو بیچتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، دین جلدی ختم ہوں گے۔ جو کل ہی بات کر رہے تھے اقبال بھائی سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دین جلدی ختم ہوں گے۔ ابھی جمعہ گیا پھر جمعہ، ابھی بودھ گیا پھر بودھ، وینسڈے گیا پھر وینسڈے، ایسے دین، ویکینڈ گئے پھر ویکینڈ، دین اتنے جلدی جلدی ختم ہو رہے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ گویا دین تو جا رہے ہیں، ہماری زندگی کی وہ ایام ختم ہو رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کے قریب پیدر پہ فتنے ظاہر ہوں گے، اور فتنوں کو لوگ اچھی شکل دیں گے۔ یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو اچھا کام ہے، لیکن یہ ہوگا اندر سے فتنہ، بہت بڑا فتنہ۔ آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا، ایمان کو بھول جائے گا، پھر دنیا حاصل کرنے میں ایسا دور لگائے گا، ایسا دور لگائے گا کہ دنیا کے مفاد میں، فائدے حاصل کرنے میں اپنے دین کی پرواہ نہیں کرے گا اور ایمان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی حالات کے لیے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بتلایا، ایسے وقت میں اعمال صالحہ کرنے میں دیر نہ کرنا۔ فرض نماز کا وقت آ گیا، جاؤ مسجد میں، نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھ لو، بلکہ اس کو جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے میں کتنی جلدی کی۔ فرماتے ہیں عقبہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے حدیث اسی باب میں ہے، فرمایا صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر بالمدینہ، یہ حضرت عقبہ ہے۔ فرماتے ہیں ابو سرع بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے عقبہ ہے، میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز میں نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے عصر کی نماز شروع سب میں پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیر کر جلدی سے دوڑے۔ آدمی پریشان ہے، سارے مسلی بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اگر امام اٹھ کر بھاگے جلدی تو تعجب تو ہوگا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی تو عصر کے بعد تو لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، بیٹھ کر دعا ہوتی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، سلام پھیرا، فوراً اٹھ گئے اور جلدی سے روم میں چلے گئے، چونکہ ادھر کمرہ تھا حضرت عائشہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، آپ کا روزہ ہے، جلدی سے کمرے میں چلے گئے۔ فرمایا تیزی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، دیکھا حدیث میں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، پھلانگتے ہوئے کہاں گئے؟ اپنے کسی عورت کی حجرے میں تشریف لے گئے۔ علماء فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام میں تشریف لے گئے۔ اور قربان جاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عجیب، ساری امہات المومنین، ساری دنیا کی عورتیں، صحابیات سے لے کر آج تک، سب کا علم جمع کیا جائیں تو ایک طرف اتنا علم اللہ پاک نے حضرت عائشہ کو دیا تھا، بہت حافظ قرآن، عالم دین، بڑے مسائل صحابہ کرام یوز ٹو لرن فرام، کچھ بھی مسئلہ آتا پردے کے پیچھے سے سوال پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سنا، کیا ہے اس طرح۔ لیکن لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، میرے پر ایسی ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دین کے وقت ظاہر ہو جائیں تو دین بھی رات کی طرح اندھیرا ہو جائے۔ یہ خود کہہ رہی ہے، یہ کون ہے حضرت عائشہ، کون ہے؟ یہی وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو ہوئی، 11 عورتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے انتقال کے وقت 9 عورتیں باقی تھیں۔ عورتیں بھی عجیب ہوتی ہے، انتقال سے پہلے پوچھا، عورتیں جمع ہو گئی ساری بیویاں، کہ آپ کی ملاقات، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، کل ہی میں میرا یہ سبق گزرا منڈے کو بخاری شریف میں جلد ثانی میں، عجیب سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیوی اور نو ہے، اس میں سے آپ کے انتقال کے بعد کون پہلی آپ کی ملاقات کرے گی؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کس کی موت پہلے آئے گی جو آپ کی ملاقات کرے گی؟ ہاں، اس لیے حدیث میں آتا ہے مرنے کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں روحوں کی، اور یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے ہماری صحابیات ہے نا، کوئی آدمی ان کا شوہر یا ان کا باپ یا ان کا بیٹا انتقال کرتا تو ان کو کہتی مرنے سے پہلے، تم جا رہے ہو کہاں؟ اللہ کے پاس، وہاں تمہیں نبی بھی ملیں گے، ابو بکر بھی ملیں گے، فلاں بھی ملیں گے، ہماری طرف سے سلام کہنا. ہاں، اگر میرے باپ کا انتقال ہو گیا، فار ایگزامپل، اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت نصیب فرمائے، اگر اسی گاؤں کا جہاں والد صاحب تھے اس گاؤں کے کسی آدمی کا انتقال ہو اور اس قبرستان میں دفن کیا جائے، تو ہر جمعہ کو یا دین کے ہفتے میں ایک دن میں روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، روحوں کی ملاقات ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہاں ہم سب مصلی نماز پڑھتے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے آدمی کا انتقال ہو گیا اور اسی قبرستان میں تو روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور آپس میں پوچھتے ہیں کیسے ہو، خیریت ہو، میرا بیٹا کیسا ہے؟ پہلے مرنے والا پوچھتا ہے دوسرے کو، تم تو میرے بعد آئے ہیں نا، میرا بیٹا کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ اگر وہ برا کام کرتا، اگر وہ بیان کرے تو مردے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، باپ کو، بھائی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں، فلاں آدمی مجھ سے پہلے انتقال کر گیا. فرمایا میری ملاقات نہیں ہوئی، روحوں کے اندر اس کی روح نہیں ہے، تو سمجھو وہ تو دوسری لائن پر چلا گیا، ادھر جہنم کی طرح. جنت والی روحوں کی ملاقات ہوتی ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب عورتوں میں سب سے پہلی آپ کی ملاقات کون کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب تھے، فرمایا لمبے ہاتھ والی. کیا فرمایا؟ لمبے ہاتھ والی میری ملاقات کرے گی. اب نو بیویاں ہیں، سب نے میزرمنٹ لیا، کیا بولتے ہیں وہ میزر لینے کا جو ہوتا ہے نا، لکڑی بڑی لے لی اور اپنے اپنے ہاتھ کو میزرمنٹ کرنے لگی کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے. سب نے اپنے ہاتھ، آپ کو دیکھا ہو تو سب سے زیادہ ہاتھ لمبا حضرت سودا بنت زمع کا تھا، حضرت سودا کا تھا. اور سودا بھی عجیب تھی، بڑی عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، بری شوہر کی فرما بردار. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کر لیا. انتقال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے شوہر نے، ہم عورتوں کو کہا گھر میں بیٹھنا، باہر نہیں نکلنا. فرمایا میں کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، عمرہ کرنے بھی نہیں گئی، حج کرنے بھی نہیں گئی، حالانکہ کتنی بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ ہمارے شوہر نے کہا ہے گھر میں بیٹھنا. کتنی بڑی بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، بات سے بات نکل رہی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کو شہید کیا گیا، ان کا جنازہ 3 دن ہو گیا، وہ جتنے بھی دشمن تھے جنازہ لینے کے لے جا کر دفنانے نہیں دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ میں بھی، حضرت زینب، کسی نے کہا، یا حضرت حفصہ، حضرت حفصہ تھی، کہا اگر تم لوگ جنازے کو دفن کرنے نہیں دو گے تو نبی کی بیوی آج بغیر دوپٹہ باہر آ جائے گی اور اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. کبھی باہر نہیں نکلتی، مجبور کرو گے تم، فوراً اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ دفن. پھر بھی جنازہ جاتا تھا، جنازے پر پتھر مارے، یہاں تک کہ جنازے کی لکڑیاں بھی ٹوٹ گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. فرمایا جنت البقیع میں ہم دفن نہیں کرنے دیں گے. دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی قبر تو کتنی بعد میں ہے، اس وقت دیکھو صحابہ کا قبرستان تو چھوٹا ہے، بات میں دوسرا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور کچھ صاحب، حضرت عثمان کے دور میں اس وقت وہ جنت البقیع سے باہر دفن کیا، اندر بھی نہیں، تو ابھی پارٹ آف دا جنت البقیع کیا ہے، جب جنت البقیع کو بڑا کیا. ایسے زیادہ تو حضرت سودا بڑی عجیب، اپنے پاس کوئی ایک پیسہ نہیں رکھتی تھی، سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی، اپنے ہاتھ کو میزرمنٹ کیا تو سب سے بڑا ہاتھ کس کا نکلا؟ حضرت سودا کا. جا کر کہنے لگے سودا پہلی جائے گی، سودا پہلی جائے گی. فرمایا نہیں نہیں، میری مراد اس سے، لمبے ہاتھ سے مراد بہت زیادہ صدقہ کرنے والی. تو دیکھا تو سودا نہیں تھی، وہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہے. زینب بہت صدقہ کرتی تھی، ہر بیویاں صدقہ کرتی، لیکن زینب سب سے آگے تھی. اس کا انتقال پہلے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے ہی بتا دیا کہ میری ملاقات پہلی حضرت زینب سے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہے؟ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، اگر جو مصیبتیں مجھ پر آئی ہے، کیسی مصیبت آئی ہے؟ ایک سفر میں ساتھ میں گئے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کیرون میں، اس وقت اونٹ کے اوپر کیرون ہوتا تھا، اس میں تاکہ پردہ کا اہتمام ہو بند ہوتا تھا اونٹ پر، ایسا چھوٹا سا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عرفات میں گئے ہوں گے تو بچھاتے ہیں اونٹ کے اوپر، چاروں طرف بند ہوتا ہے، ایسا کیرون بند ہو اس میں بیٹھ جائیں، اس میں رکھ آپ ساسن چلے جاتے. اس موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رفع حاجت کی ضرورت ہوئی، تو میں چونکہ سارے صحابہ میدان جہاد میں گئے ہوئے تھے تو مجھے ضرورت پڑی تو دور چلی گئی. میں کہاں دور چلی گئی؟ بہت دور اپنے حاجت کو پوری کرنے کے لیے. تو میں آئی تو آپ دیکھا تو سارے صحابہ چلے گئے تھے، وہاں تو کوئی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا اس کیرون کو اوپر رکھ دو، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت میں بہت پتلی تھی، ہلکی، پتہ بھی نہیں چلے کہ میرا وزن، صحابہ سمجھے اندر بیٹھی ہوگی، اٹھا کر کے اوپر رکھ دیا اونٹ پر، سب چلے گئے. جب دور چلے گئے تب پتا چلا کہ عائشہ تو اندر میں ہے نہیں، وہ تو پیچھے رہ گئی. اتنا کہاں گئی، پھر آئی دیکھا کوئی نہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اسی جگہ پر، کہاں پر؟ جہاں سے گئے تھے وہاں گئی. اندھیرا ہوا رات کا، اپنے پاس چادر تھی، لمبی ہو کر سو گئی. میں تو سو گئی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہر وقت صحابہ کرام چلے جانے کے بعد وہ اپنے اونٹ پر پیچھے رہتے تھے، کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اٹھا کر لاتے تھے صبح صبح، جب صبح روشنی ہو جاتی تو حضرت صفوان چلے وہاں میدان میں جہاں جہاں صحابہ ٹھہرے تھے، کوئی چیز نہیں. دیکھا دور سے کہ کوئی چادر کے اندر سویا ہوا ہے، تو حضرت صفوان قریب آئے اونٹ پر، دیکھا اس وقت چادر اور کر سوئی حضرت عائشہ. دور سے دیکھا یہ تو عائشہ ہیں، ام المؤمنین، ہماری ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے اور ہماری تو ماں ہیں، صحابہ کرام کی ماں ہیں، سب کی ماں ہیں، سوئی ہے. چونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وازواجہ امہات المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ ہماری مائیں ہیں، جیسے ماں کا درجہ اس سے کہیں زیادہ ان کا درجہ ہے، چونکہ نبی کی پاک بیویاں ہیں جن کی پاکیزگی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی پاکیزگی قرآن میں بیان کی ہے، اور نبی کے گھرانے کی، نبی کی پیاری عورتیں. حضرت عائشہ کتنی پیاری، فرماتے ہیں ایک بار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 9 سال کی عمر میں تو نبی کے گھر چلی گئی شادی کر کے، 9 ایئرز کی تھی، تو 6 سال میں منگنی ہوئی، 9 سال کی لڑکی. فرمایا نبی کے گھر میں 9 سال کی بیٹی یہ بیوی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ویسا تھوڑا برتاؤ کرتے تھے، چونکہ جب گئی تو تھوڑا سا ٹوائز بھی لے گئی، بھولی بھالی تھی بہت، عمر میں چھوٹی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت تو وہ حضرت عائشہ 18 ایئرز کی تھی، اس کے بعد 36 ایئرز زندہ رہی، اس کے بعد انتقال کے بعد, اس وقت تو 18 ایئرس کی تھی, آج ہماری لڑکیاں کہاں 18 ایئرس میں شادی کرتی. وہ 9 سال میں شادی ہوئی, 18 ایئرس 10 سال ساتھ میں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. بہت پیاری, فرمایا عائشہ تو چھوٹی تھی, اس وقت جبرائیل آئے, بخاری شریف کے واحد آسمان سے میرے پاس آئے اور ریشم کے کپڑے پر فوٹو لے کر آئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شادی اس لڑکی سے ہوگی. اللہ نے بھیجا اور اوپر سے پلانٹ ہو گیا اللہ پاک کا. ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی, دیکھا بھی نہیں, منگنی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام کو ایسی ہٹھیلی دکھائی, فرما یہ اس میں دیکھو فوٹو ہے ہٹھیلی میں, وہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کا. میں اس سے تمہاری شادی ہوگی. کس کی بیوی ہے؟ جن کی وجہ سے, جس نبی کی وجہ سے سارے انبیاء کو نبوت ملی ہے, جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا قائم کی ہے, ان کی پیاری بیوی ہے. کبھی کبھی عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سمر بعد العشاء, عشاء کے بعد بات چیت نہ کرو, جلدی سو جاؤ. لیکن حضرت عائشہ تو چھوٹی تھی, تو کبھی کبھی ان کو ایسے واقعات سنا دیتے تھے. بخاری شریف میں ہے 11 عورتوں کا واقعہ بھی حضرت عائشہ کو سنایا تھا, من خرافہ خرافہ کا ایک واقعہ بھی سنایا تھا. بڑے عجیب واقعات ہیں, بہت لمبے لمبے ہیں. وہ 11 عورتوں کے واقعہ بھی بڑے عجیب ہے کہ ہر عورتیں جمع ہو کر اپنے شوہر کی بات بیان کرتی ہے, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا, میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر. جبکہ حضرت عائشہ اپنے ابو کی تعریف کر رہی تھی, ابو بکر صدیق کی, کہ میرے ابو کے پاس تو زمانے جاہلیت میں اتنے پیسے تھے, اتنے مالدار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں کا واقعہ سنایا, اور اس میں آخری عورت جو تھی 11ویں, اس نے اپنے شوہر کی بہت تعریف کی ہے, بہت تعریف کی ہے. فرمایا عائشہ میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں. ان کی تعریف مت کر, فرماتی ہے بات. تو عائشہ فرماتی ہے صفوان بن معطل آئے اور آنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی, جلدی سے چادر کو, اس لیے کہ پردے کی آیت تو نازل ہو چکی تھی, جلدی سے پردہ کر لیا. لیکن پردے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا صحابہ کرام, اس وقت پردہ کی اور آیت نہیں تھی, تو پہچانتے تھے نبی کی بیویوں کو, تو سمجھ گئے تو نبی کی بیوی ہے. تو انا للہ پڑھا زور سے, تو انہوں نے جلدی سے اپنے پردے کو, اپنے چہرے کو بند کر لیا, اور جا کر کے قریب میں حضرت صفوان نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور دور چلے گئے. اس کی نکیل پکڑ کر کے, رسی پکڑ کر دور کھڑے ہو گئے, ادھر کا منہ کر کے. حضرت عائشہ اوپر بیٹھ گئی اور حضرت صفوان نے پھر اونٹ کو کھڑا کیا اور چلتے رہے چلتے رہے. راستے میں کوئی بات چیت نہیں کی, کوئی بات چیت, بس وہی حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا میں نے سنا, اس کے علاوہ ہماری کوئی بات نہیں. ہم آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہاں اونٹنی کو بٹھا دیا, صفوان چلے گئے, میں اتر کر نبی کے پاس چلے گئے. لیکن یہ بات پھیل گئی مدینہ میں, بہت زیادہ پھیل گئی. اب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے تہمت لگا دی کہ صفوان حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے, زنا کی تہمت لگا دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت عائشہ کو کوئی پتا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا, بتلا دیا کچھ صحابہ کرام کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کی تحقیق کی, اپنے گھر کی کام والی کو بلایا حضرت بریرہ کو رضی اللہ تعالی, پوچھا اس سے عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی, کیسی عورت ہے میری بیوی؟ فرمایا وہ تو سب سے بہتر عورت ہے, اتنی بھولی بھالی ہے کہ آپ کے لیے روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتی ہے اور جا کر پھر کبھی سو جاتی ہے, اور بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے, اتنی بھولی بھالی, بہت نیک ہے, کوئی کچھ کام. حضرت اسامہ کو بلایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے, بروتب گھر میں بڑے ہوئے تھے اسامہ, ان کو پوچھا کیسا ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی ہے, کزن ہے, فرسٹ کزن, ان کو پوچھا. سب کو پوچھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے. فرمایا میرا دل بہت غمگین ہے کہ مدینہ میں سے کچھ لوگوں نے میری بیوی پر تہمت لگائی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد ہماری طرح نہیں کان سنی بات کہہ دی، تحقیق کی بڑی، اور اس کے بعد صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نام بتائیے، اگر خوز اوس میں سے ہیں تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، خزرج نیشن میں سے ہم ان کو قتل، جو بھی ہو ہم انہیں قتل کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا نہیں ٹھہرو، بہت برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ اس دن بہت بیمار تھی، چونکہ سفر سے آئی تھی بیمار ہو گئی تھی، اب بیماری کی حالت میں ایک دن تھوڑا ہی فاقہ ہوا، شکر بیٹر لٹل بٹ، اور چلی کہاں پر؟ ام مستہ کے ساتھ پیشاب پاخانے کے، اس وقت زمانے میں تو گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہوتی تھی، دور جنگل میں جاتے تھے، تو عورتیں دو تین لے کر چلنی جنگل کی طرف چلی، تو حضرت ام مستہ ان کا پردہ پیر میں پھنس گیا، اور کیا ہوا، ام مستہ نیچے گر گئی۔ ام مستہ گری تو فوراً کہا اپنے بیٹے کو بد دعا دی، مستہ تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مستہ تو تمہارا بیٹا ہے، بدری صحابی ہے، بدر میں حاضر تھے، تم ماں ہو کر بیٹے کو بد دعا دیتی ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں ہے، تو بڑی بھولی بھالی ہے کہ اس نے میرا بیٹا بھی شریک ہے تہمت لگانے میں، تہمت لگائی نہیں یعنی سچ مان لیا، تہمت تو عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار نے لگائی ہے، اس میں کچھ لوگ یہ بھی ہے، یہ میرا بیٹا بھی ہے کہ نبی کی بیوی کا، اس لیے میں نے اسے فرمایا یہ بات میرے شوہر نبی کو پتا چل گئی ہے؟ فرمایا ہاں، بس سننا تھا۔ حضرت عائشہ تو اور بیمار ہو گئی، اور فرمایا اسی لیے میرے شوہر گھر میں آتے ہیں، پہلے بڑے پیار کرتے تھے، بیٹھ کر باتیں کرتے تھے میاں بیوی، بہت اچھی اچھی باتیں، اب تو یہاں جب سے یہ بات ہوئی ہے یہ بیتل سے آنے کے بعد، اب تو بس عائشہ ٹھیک ہے کیسی ہے اتنی خبر پوچھتے اور کچھ نہیں، اور چلے جاتے ہیں مسجد کی طرف، زیادہ ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ بات بس۔ گھر چلی اور بیمار ہو گئی، اور پریشان ہو گئی، اب تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے تو اپنے ابو اور امی کے گھر جانا ہے، وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر کے چلی اور خوب روئی، اپنے ماں اور باپ ابوبکر صدیق اور ام رومان آپ کی ماں ہیں، وہاں پر روتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اس کے بعد چلی، یہ پہلا موقع ہے جہاں نبی علیہ السلام اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں ابوبکر صدیق کے مکان پر کہ عائشہ سچ سچ بتاؤ، تم سے گناہ ہوا ہے، مسٹیک ہوئی ہے؟ فرمایا، اپنے باپ کی طرف اشارہ کیا، عجیبی انی، ابوبکر صدیق کی طرف بیٹی نے اشارہ کیا، ابو تم بتاؤ میری طرف سے، میری زندگی ابھی تو یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، کہ یوسف علیہ السلام لوس ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے 40 سال تک، میری زندگی ایسی ہے۔ دوسری بات زلیخا اور یوسف کی، کہ زلیخا نے تہمت لگائی یوسف پر، میری زندگی آج ایسی ہی ہے کہ دروازہ توڑ کر یوسف بھاگے، ایک بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، قصور زلیخا کا ہے، ایک مہینے کا بچہ بول رہا ہے، یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا، ایک مہینے کا بچہ نہیں بولتا ہے، لیکن اللہ پاک نے بلوایا کہ نبی بالکل پاک ہے، پیور ہے، غلطی، لیکن عزیز مصر، مصر کے بادشاہ نے پھر بھی بات کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام 10 سال جیل میں رہے، نبی ہے 10 سال جیل میں رہے۔ فرمایا میری حالت ایسی ہی ہے، یہاں نبی برداشت کر رہے ہیں، جیل میں یوسف برداشت کر رہے تھے، یہاں نبی اپنے دل میں لے کر برداشت کر رہے ہیں، بس کہنا تھا کہ ہاں میں نے ایسا نہیں کیا۔ رو رہی، روٹی جا رہی ہے، ابھی مر جائے، کبھی مر جائے، اتنی کمزور ہو گئی، کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اوپر سے اللہ پاک نے سورہ نور کی ایک رکو کی آیت، ایک رکو پورا اتارا اللہ نے، کس کے برات میں؟ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچا کر لیا، وہی آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب ٹھیک ہو گئے، وابشری یا عائشہ، عائشہ تمہیں بشارت ہو، تو پاک ہے، پیور ہے، میرے اللہ نے بتلا دیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں اتار دیا تاکہ کوئی میرے نبی کی بیوی پر انگلی نہ اٹھائے۔ ام رومان بولی، ماں عائشہ تم بڑی خوش نصیب ہو، اللہ پاک نے نبی کے صدقے تمہاری برات ظاہر کر دی، حسد کرنے والے کرتے رہے، جاؤ نبی کا پیر چومو، بوسا دو ان کے سر میں، جاؤ ان کو پیار کرو اپنے۔ فرمایا نہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ میرا اللہ نے میرے لیے پیور بیان کی.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ عورتوں کا کبھی ایسا ہی ہوتا ہے؟
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں جانتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے رب محمد محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو تو کہتی ہے رب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. میں جان جاتا ہوں کہ تو آج مجھ سے ناراض ہے. عائشہ تو بڑی عجیب عورت تھی. عائشہ کتنا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کبھی کبھی کہتی تھی میں زبان سے تو نہیں کہتی لیکن میرے دل میں تمہاری بڑی محبت ہے, یوں کہا کرتی تھی میرے دل میں بڑا پیار ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کتنا پیار ہوگا. ایک سفر میں آپ ساتھ ہر وقت سفر میں ہوتے تو حضرت عائشہ کے کیرون میں اونٹنی میں کے پاس چلے جاتے تھے, تو ایک مرتبہ حضرت حفصہ بھی تھی سفر میں, حضرت عائشہ بھی تھی. آج تو بات ہی نکل رہی ہے ام المومنین ہی کی کیونکہ عورتیں سن رہی ہیں, چلو اس بہانے سے باتیں آ رہی ہے دماغ کے اندر میں. حضرت عائشہ حضرت حفصہ دونوں سفر میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہیں کس پر؟ حضرت عائشہ کے ساتھ, اور حفصہ دیکھ رہی ہے ایک سوکن دوسری سوکن کو دیکھ رہی, دیکھا نا میرا شوہر ان کے ساتھ جاتا ہے. عورتوں میں ایسا ہوتا ہے. ایک جگہ میں پڑاؤ کیا تو حضرت حفصہ کہنے لگی عائشہ ابھی تم میرے اونٹ پر بیٹھ جاؤ, میں تمہارے اونٹ پر بیٹھتی ہوں. فرمایا کیوں؟ تم میرے اونٹ پر بیٹھو گے نا تو تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا جو مجھے نظر آتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جھوٹ بھی نہیں, تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا جو مجھے نظر آتا ہے, جھوٹ بھی نہیں. ٹھیک ہے, وہ بولی بالی ہے, اسے کیا پتا کیا کہہ رہی ہے یہ. تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ کا اونٹ لے لیا, اور ادھر حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کا اونٹ لے لیا. چلتے 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 آپ کیا دیکھا, بیٹھ گئی عائشہ تو حضرت حفصہ کے اونٹ پر, حضرت حفصہ بیٹھ گئی کس کے اونٹ پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کا اونٹ ہے نا, وہ یہ سمجھ کر کے عائشہ ہیں اس میں وہاں جا کر بیٹھے. وہ تو یہاں کیسے, یہ تو عائشہ کا اونٹ ہے. فرمایا ہم نے ادلی بدلی کر لی ہے, اب یہ بھی بیٹھ گئی اوپر, وہ بھی سفر چالو ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے مجھے کیا نظر آ رہا ہے, جیسے میرے اونٹنی پر جنگل نظر آتا تھا, درخت نظر آتے تھے, وہ تو اس پر بھی نظر آتے ہیں, مجھے تو اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. لیکن حفصہ یوں کہنا چاہتی ہے میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر میں کچھ دیکھ رہی تھی کہ نبی تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں, اب تو وہاں بیٹھ کر تو مجھے دیکھ کے میں نبی کے ساتھ چل رہی ہوں. اور عجیب بات ہے, امام بخاری فرماتے ہیں امام مسلم فرماتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا حضرت عائشہ اور اونٹنی لے گئی ایسی جگہ میں جہاں بہت زیادہ گھاس تھا, اور اپنی اونٹنی سے اتر گئی اور پیر ایسا لگا رہی گھاس میں اور کہہ رہے اللہم صلی علی یا اقرب صلی علی یا اقرب, کوئی پوائزن سانپ آ جائے بچھو آ جائے میرے پیر کو کاٹ لے میں مر جاؤں, میرے اونٹ پر کیوں بیٹھی؟ کیا کہہ رہی؟ اللہم صلی علی یا اقرب, کوئی سانپ آئے اپنے پیر کو رکھ رہی گھاس میں ایسا کہ کوئی سانپ آ جائے مجھے کاٹ لے میں مر جاؤں, ایسی زندگی کیا ہے؟ بڑی عجیب, بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسا ہوتا ہے. لیکن حضرت عائشہ, عائشہ کی عجیب سخاوت میں, لیکن کبھی کبھی بھی کبھی بھی مرض الموت ہو رہی ہے, حضرت عائشہ کا انتقال ہو رہا ہے. عبداللہ ابن عباس دروازے کے سامنے آئے, پوچھا میں اندر آنا چاہتا ہوں, فرمایا اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں. صحابہ نے کہا کیا ہو, ناراض ہو گئی, جا کر کے اندر پوچھا کیا ہو رہا ہے, فرمایا نہیں یہ آئیں گے اندر میں, ابھی میری موت ہو رہی ہے اور میری موت پر یہ میری بہت تعریف کریں گے, تم تو ایسی ہو تم تو ایسی ہو, تمہارا ذکر تو قرآن میں, میں نہیں چاہتی کہ مرتے وقت میری کوئی تعریف کریں, بس مجھے اس حالت میں اللہ کے پاس جانے دو. کیسی ہوگی, کتنی پیاری ہے پھر بھی اپنی تعریف نہیں چاہتی. دیکھو نا آج تو عورتوں میں تھا میری تعریف کرے لوگ میری تعریف کرے, حضرت عائشہ نہیں چاہتی کہ میری کوئی تعریف کرے. اور سخاوت کی عجیب, ایک مرتبہ اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا پلیٹ لاؤ بہت بڑا ٹھیلا لاؤ اس میں 1,00,000 درہم رکھ دیے, فرمایا صبح سے شام تک تقسیم کرو جاؤ. تقسیم کیا 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 مغرب تک میں وہ سارا درہم خرچ ہو گیا, یعنی دے دیا غریبوں کو. اب مغرب میں روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، روزہ افطار کرنا، تو خادمہ نے کہا سب کچھ دے دیا آپ نے، گھر تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا مجھے یاد دلا دیتی گھر میں کچھ نہیں تو ایک دو درہم تجھے دیتی، کچھ کھانا لے آتی، یاد بھی نہیں دلایا تو نے مجھے. کیسی اللہ والی ہوگی ہے؟ اپنے گھر میں افطار کے لیے کچھ نہیں رکھا، 1,00,000 درہم دے دیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، اگلے دن میں رات میں صبح انتقال، اگلے دن بہت بیمار ہے، اپنا کینڈل اور وہ دیا لیا، بٹی لالٹین جو ہے وہ لے کر پڑوس کے گھر میں گئی، اس عورت کے گھر میں، اس سوکم کے گھر، تھوڑا تیل ڈال دو اس لیے کہ میرے نبی بہت بیمار ہے، گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے. یہ تو زندگی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے مکان کی، گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، بالکل نہیں. بلکہ اثر کے بعد ایک خادم آیا، اور حضرت عائشہ روزے سے ہیں اور گھر کی کام والی پریرہ بھی روزے سے ہیں، کہا ایک روٹی پڑی ہے جا کر فقیر کو دے دو. فرمایا نہیں، ہم افطار کیسے کریں گے؟ فرمایا ہمارا بیلی اللہ ہے، اللہ ہمیں دے گا، ان کو کھلا دو، ان کو دے دو. دینے میں بڑھیا، اس لیے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ کرو، صدقے سے ہی کام چلنے والا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کسی نے بھونا ہوا گوشت بھیجا، باربیکیو میٹ، سمون سینٹ، شی کیپٹ ان ون کارنر. خادمہ سے کہا رکھ دو، ہمارے رسول کو، ہمارے شوہر کو یہ گوشت بڑا پسند ہے، وہ آئیں گے تو ان کا گوشت کھلائیں، یہ گوشت کھلائیں گے ان کو. اور کرنا بھی ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا بھوک لگی ام سلمہ، کوئی کھانا ہو تو لاؤ. ام سلمہ نے اپنی خادمہ سے کہا جاؤ وہ گوشت لے آؤ. وہ خادمہ گوشت لینے کے لیے گئی تو گوشت نہیں تھا، وہ تو سفید پتھر بن گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نا، تم نے خرچ نہیں کیا، اس لیے اللہ پاک نے اس گوشت کو پتھر سے بدل دیا. ہاں ہاں، ہم تو فریج میں رکھتے ہیں، کئی سال گزر جاتے، ایک سال ضرورت مندوں کو دیتے بھی نہیں. دیکھو یہاں تو ایک ہی واقعہ ہے. اس لیے جو جتنا فرماتے تم جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ دے گا، اور جتنا کاؤنٹ کریں گے اتنا اللہ کاؤنٹ کرے گا، جتنا تم خزانہ کرو گے اللہ تمہارا خزانہ اپنے پاس رکھے گا، نہیں دے گا. اس لیے یہاں پر حدیث میں بیان کر رہا تھا، بات تو بڑی لمبی لمبی ہے، بات نکل گئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمیں. میں تو کہہ رہا تھا اس بات کے اوپر، کیا بات چل رہی تھی، ابو سروہ عقبہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی. یہ بات چل رہی تھی نا، آپ نماز سے سلام پھیر کر جلدی جلدی اپنی بیوی کے گھر میں چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام گھبرا گئے، کچھ ہو گیا بی بی کو یا آپ کو کچھ ہو گیا، کیوں آپ بھاگ گئے، کیوں جلدی جلدی؟ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام گھبرائے ہوئے ہیں. پوچھا صحابہ سے کیوں گھبراتے ہو، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے خیال گزرا، کیوں میں جلدی جلدی گیا، بیان کر دیا کہ نماز کے بعد فوراً مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک چھوٹی سا ٹکڑا، 50 گرام 100 گرام کا سونا گھر میں پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کو صدقہ نہیں کیا. میں جلدی جلدی گیا کہ میں اس کو صدقہ کر دوں قبل اس کے کہ میری موت آ جائے. کیسے لگتے، صدقہ کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے. جیسے نا کہ ایک صحابی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، جلدی سے تیمم کیا، تیمم کر کے اس کے پیچھے دوڑے، ابھی وہ تھوڑا جا رہے تھے، فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پانی وہاں موجود تھا، تیمم کیا؟ فرمایا ہاں، میں وضو کرنے جاتا وہ چلا جاتا، میں اس کا جواب نہ دے پاتا اور میں تیمم نہ کرتا چلا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو میری موت آ جائے اور سلام کا جواب نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی اپنی زندگی کی، اسی لیے فرمایا. بڑی عجیب بات، آخری حدیث، فرمایا یا رسول اللہ ایو صدقتی اعظم اجرا، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح، صدقہ کرو اس حالت میں کہ تم ہیلتھی ہو اور بخل ہو اندر میں، تندرست بھی ہو اور شہیہن کیا ہو؟ بکیل بھی ہو. بکیل آدمی صدقہ کرے تو کمال ہے, سخی تو صدقہ کرتا ہی رہتا ہے, لیکن تم بکیل ہو اور تندرست ہو ایسی مرتا, مرنے والا تو سبھی صدقہ کرتے ہیں, کہ مر رہا ہوں میں, یا بیمار تو سبھی صدقہ کرتے ہیں, میں بیمار ہوں صدقہ کر دو ٹھیک ہو جاؤں, لیکن تندرست ہے, چلتا پھرتا چلتی پھرتی عورت ہے اور اللہ کے راستے میں نکالتی رہتی ہے, خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں میری مائیں اور بہنیں کہ یہ بخاری کی روایت ہے, فرمایا تصدقن یا نساء, اے نساء تم صدقہ, یہ عورتیں تم صدقہ کرتی رہو, اس لیے کہ میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. تو صحابہ کرام, صحابیات نے پوچھا, عورتوں نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا تم بد دعا بڑی کرتی ہو, جب دیکھے تب سب کو بد دعا کرتی رہتی ہو, کبھی کچھ نہ ملا تو مرغی کو ہی بد دعا دیں گے, کسی گاری کو ہی بد دعا دے دیں گے, گھر کی لکڑی کو ہی بد دعا, کبھی کچھ نہ ملا تو ہور نہیں چلتا ہور کو بد دعا دیں گے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ ہور والی میری طرف سے حدیث میں نہیں ہے. اور ساتھ میں شوہر کی بڑی ناشکری ہو, شوہر کچھ بھی دیں پھر بھی انگریٹفل, کبھی شکر ادا نہیں کرتی. یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے, ورنہ میں اس کو بیان نہیں کرتا, صحیح حدیث ہے. فرمایا جہنم سے بچنا ہو, جہنم کی آگ سے بچنا ہو, جہنم سے بچنا ہو قبر کی گرمی, اور جہنم کی آگ کی گرمی قبر کی گرمی سے بچنا ہو, اور ایمان پر موت چاہتے ہو اور دنیا میں بھلائی چاہتے ہو, اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو, تو پھر صدقہ کیا کرو, کچھ بھی صدقہ کیا کرو, انشاءاللہ ایمان پر موت آئے گی, دنیا میں بھی بھلائی ہوگی آخرت میں بھی بھلائی ہوگی. یہ بات فرما رہے ہیں کہ فقیری کا خوف ہو اور مالداری کی امید ہو, اور ایسے وقت میں جان تمہاری گلے تک پہنچے اس سے پہلے پہلے صدقہ کرو, پھر تو گلے میں جان پہنچ گئی اور کہیں لفلان انقضا لفلان انقضا, اتنے پیسے مسجد میں دے دینا, اتنے مدرسے میں دے دینا, اتنا اس کو دے دینا, اب تو تمہارا مال نہیں ہے, اب تو تمہارے ورثہ کا ہے, اس سے پہلے پہلے تندرستی میں صدقہ کر لو, قبل اس کے کہ موت آ جائے, پھر چانس نہیں دیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو جو بات اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللهم لك الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول, اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ گناہوں کو معاف فرما, جو زندگی گزر گئی گناہوں میں اے اللہ تو معاف فرما, معاف فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو اے اللہ نیکیوں سے بدل دے, نیکیوں سے بدل دے, اے اللہ نمازوں سے بدل دے, اے اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما, اے اللہ آئندہ زندگی ایمان پر قائم دائم فرما, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, تیرے راستے میں صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری زندگیاں امہات المؤمنین صحابہ کرام کی طرح نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں اے اللہ سب کو شفا عطا فرما, دور دور سے آئی ہے بڑھاپے میں اے اللہ بیماری میں سننے کے لیے آئی اللہ, اے اللہ ٹھنڈی میں اے اللہ برف میں تیرے نبی کی محبت میں آئی ہے, تیرے نبی کی محبت میں آئی ہے, درود شریف سننے کے لیے آتی ہے, درود شریف پڑھنے والیاں ہیں, اے اللہ تیرے نبی کی بات کو سننے والیاں ہیں, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو شفا عطا فرما, سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما, سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما, سب کے شوہروں کو نیک بنا, گھروں میں حلال روزی نصیب فرما, اولادوں کو نیک بنا, آپس میں محبت مودت نصیب فرما, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما. بہت سارے دوست احباب اور بہت سارے میرے مریدین ہیں مرد و عورتوں میں سے, اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, اللہ جو مجھ سے بیعت ہوئی اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, سب کے اولادوں کو نیک بنا, سب کو اللہ دین پر چلنے والے بنا, سب کو استقامت الدین نصیب فرما, گھروں میں سن رہے ان کی مغفرت فرما, ویب سائٹ کے ذریعے جہاں جہاں سن رہے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین یا اللہ, بہت سارے دوست احباب نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, ہمارے ایک دوست نے اپنی گھر والی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو شفا عطا فرما. الہ العالمین سب کے گھروں میں سکون عطا فرما, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما, ہمارے استادوں کی مغفرت فرما, شیوخ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کی طفیل میں اے اللہ جو جتنا مانگا ہے آپ نے ہمیں بھی عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.